الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ انسان جو بہت ہی زیادہ کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، آئے وقت اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. یہ گناہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ زہریلے اثرات رکھتے ہیں. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ تین اہم نقصانات جو گناہ کرنے سے انسان کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہے کہ انسان کے اوپر ایک ظلمت چھا جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان گناہوں کا انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ایک انجانی سی بے چینی میں مبتلا رہتا ہے، بے خوفی کا شکار ہو جاتا ہے، خوف کا شکار ہو جاتا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت اس پر طاری رہتی ہے کہ دل کے اندر عجیب وحشت اور پریشانی اس کو گھیرے رکھتی ہے. اور تیسرا نقصان گناہوں کا اس کو یہ ملتا ہے کہ انسان سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. تو دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے، دل ہمیشہ پریشان اور بے چین رہتا ہے. اور تیسرے یہ کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ نیکیوں کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے. یہ مضمون تو الحمدللہ گزشتہ نشست میں گزر چکا. پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط کے اندر ان گناہوں کے وبال کو ٹالنے والے 10 اسباب بیان فرمائے ہیں. 10 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو نوازنے کے سامان رکھے. بندہ اگر بندہ بن کر جیے اور اللہ تعالیٰ کی بات مان کر جیے، اللہ تعالیٰ نے زندگی سے لے کر موت تک، موت سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر حشر، اور حشر کے بعد آخری مرحلے تک ایسے 10 اسباب رکھے کہ ہر مرحلے پر بندے کو گناہوں سے معافی اور اس سے پاکیزگی ملتی رہتی ہے. تو آج انشاءاللہ انہی 10 وجوہات کے بیان کرنے کا ارادہ ہے. وہ 10 چیزیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اگر اپنے آپ کو ان چیزوں کے مطابق ڈھالتا جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کو گناہوں کی معافی ملتی ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ ہے التوبہ. توبہ کر لینے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تنزیہ القلب عن الذنب، کہ اپنے دل کو گناہ سے بالکل خالی کر لینا. گناہ کی چاہت، گناہ کی خواہش، گناہ کی آرزو سے اپنے دل کو ایسا دھو دھلا کے صاف کر لیا جائے، بلکہ اتنی محنت کی جائے کہ گناہوں کی نفرت اپنے دل میں بٹھا لی جائے. تو گناہ کی نفرت جب دل میں آ جائے، اس سے بیزاری ہو جائے اور انسان اپنے دل کو گناہوں سے خالی رکھے، تو یہی چیز توبہ کہلاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اتنے کریم مطلق ہیں، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ایسے انتظامات فرمایا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان تم سب کے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سچے دل سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اپنے دل دماغ کو گناہوں کے خیالات سے پاکیزہ رکھنے والا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ. گناہوں سے دور ہونے والا اپنے آپ کو کامیاب بنانے والا ہے. یہ توبہ اللہ پاک نے گناہوں کے لیے ایسا تریاق رکھا کہ جب گناہ کا زہر انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، تو ایک مرتبہ صدق دل سے جب بندہ توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت اللہ پاک نے سنوائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں. حدیث مبارک میں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سر دست اس پر چار گواہ تیار ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو خود انسان جو گناہ کر رہا ہے تو اس کے اعضاء اور جوارے, خود اس کا وجود ان گناہوں کے اوپر گواہ بنتا ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے حقائق بیان فرمایا کہ قیامت کے دن مجرمین کے اوپر ان کی زبانیں, ان کے کھال اور بال بھی ان کے خلاف گواہیاں دیں گے. تو گناہ کے اوپر سب سے پہلے خود انسان کے اعضاء اور جوارے گواہ بنتے ہیں. دوسرے نمبر پر انسان کے وجود کے ساتھ متصل لگے ہوئے کرامن کاتبین, اللہ کے وہ مقرر کیے ہوئے فرشتے جو انسان کی نیکیاں اور بدیاں لکھنے کے لیے متعین ہیں, ان کے سامنے یہ گناہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس گناہ پر گواہ بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر زمین اور آسمان اور وہ در و دیوار, روئے زمین کے وہ خطے جہاں پر وہ گناہ کیا جا رہا ہے, وہ سب کے سب اس پر گواہ ہو جاتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر نامہ اعمال کے اندر اس کا وہ گناہ درج کر دیا جاتا ہے کہ آج اس وقت اس تاریخ میں اس بندے نے یہ جرم کیا, یہ گناہ کیا, یہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ چار گواہ انسان کے تیار ہوتے ہیں, اپنے ہی اعضاء, فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں, در و دیوار زمین اور آسمان, یہ مکین و مکان, کھڑکیاں اور دروازے, جس جگہ پر انسان گناہ کر رہا ہے وہ چیز انسان کے اوپر گواہ بنتی ہے. اور چوتھے نمبر پر نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ ثبت کر دیا جاتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے, تو وہ نامہ اعمال بھی اس پر گواہ ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن اگر کوئی بندہ ہے گناہگار اس حالت میں آیا کہ اس نے گناہ کے بعد توبہ نہ کی, تو چار گواہوں سے نمٹنا اس کے لیے آسان نہ ہوگا. ہر طرف سے گواہیاں تیار ہوں گی, اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے, کرامن کاتبین بھی گواہ بن کر تیار کھڑے ہوں گے, در و دیوار بھی اس کے خلاف گواہیاں دیں گے, اور اسی طریقے سے نامہ اعمال کے اندر وہ فرشتے جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ذرہ برابر کمی اور زیادتی نہیں کرتے, تو یہ گواہی بھی تیار ہوگی. لیکن اگر انسان نے دنیا ہی میں رہتے ہوئے توبہ کر لی, اللہ میاں کے سامنے نادم ہو گیا اور اس نے اپنے گناہ کے اوپر معافی مانگ لی, تو فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کر لینے والا بالکل ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بالکل اسی طرح کے جیسے آج کل ہمارے یہاں کمپیوٹر میں, موبائلوں میں, جدید ٹیکنالوجی کے اندر بہت ساری چیزیں ریکارڈ موجود ہیں. اس ریکارڈ کو جب صاف کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ڈیلیٹ کا لفظ ہے اس کو جب دباتے ہیں تو پورا ریکارڈ لمحے بھر میں مٹ کے صاف ہو جاتا ہے. وہ جو پرانی میموری ہے یا وہ جو اس میں ریکارڈ موجود تھا اس کو جب ڈیلیٹ کیا بالکل صاف, کوئی اس کا نشان باقی نہیں بچتا. اللہ پاک نے بھی توبہ کرنے والوں کے لیے ایسے صاف ستھرے انتظام کیے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے قلم, ایک ہے پینسل. قلم کی لکھائی جب لکھ دی جاتی ہے تو اس کو مٹانے کے لیے آسان نہیں ہوتا, تو اس کے اوپر نشان لگا کر مٹایا جاتا ہے تو داغ باقی رہ جاتا ہے اور اس کتابت کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور ایک ہے پینسل کی لکھائی, کہ لکھائی جب مٹانی مقصود ہو تو اس کے لیے ربڑ ہے, ربڑ کے ذریعے جب اس کو مٹایا جائے تو نشانات بالکل مٹ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کیا لکھا تھا. تو حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ گناہوں سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کے گناہوں کے اوپر, انہی گناہوں کے اوپر قلم نہیں چلاتے کہ داغ دھبے اس کے نامہ اعمال کے اندر موجود رہ جائے, بلکہ ربڑ سے جس طرح پینسل کی لکھائی کو صاف کر دیا جاتا ہے, مٹا کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک بھی اپنے گناہگار بندوں کی توبہ کر لینے کے بعد ان کے گناہوں کو نامہ اعمال سے بالکل اس طرح مٹا کر صاف کر دیتے ہیں جس طرح پینسل کی لکھائی کو ربڑ سے مٹا کر صاف کر دیا جاتا ہے. تو رب ذوالجلال بہت مہربان ذات ہے, تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے گناہوں کے وبال سے اس کو بچانے والی ہے اور گناہوں سے اس کو دور کرنے والی, گناہوں کے بوجھ کو اس کے سر سے ہٹانے والی, وہ سب سے پہلی چیز جو کار آمد ہے وہ ہے توبہ. کہ انسان اپنے دل کو گناہوں سے صاف کر لے, پاک کر لے, دل کو خالی کر لے, کوئی حسرت دل میں ایسی نہ رہے کہ فلاں موقع ملے گا تو فلاں گناہ کر لوں گا, فلاں چیز اگر میرے بس میں ہو جائے تو اس طرح کر لوں گا, تو یہ حسرت رکھنے والا بھی در حقیقت گناہ کا منتظر ہے. گناہوں کی تو ایسی نفرت بٹھائی جائے جس طرح انسان زہر سے نفرت رکھتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اپنے گھر میں لانا بھی گوارا نہیں ہوتا، تو اسی طرح گناہوں سے ایسی نفرت اور بیزاری ہو کہ جو میری دنیا بھی برباد کرے میری آخرت بھی اجاڑ دے، تو ایسی چیز سے انسان اس قدر متنفر ہو کہ اس سے بالکل بیزار ہو اور دور رہنے والا ہو. یہ توبہ ایسا تریاق ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے اس کو رکھا، بندہ کافر ہو یا مومن مسلمان ہو، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، عبادت گزار ہو، ہر حال میں اس کے لیے توبہ کا حکم دیا گیا. کافر ہے اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے کفر و شرک سے توبہ کرے اور اپنے کفر سے معافی مانگ کر اور توبہ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے. اور جو مومن مسلمان ہے اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اسلام کی دولت سے تو سرفراز ہے لیکن کبائر سے توبہ کرتا رہے، اللہ میاں کے سامنے گڑگڑاتا رہے، معافی مانگتا رہے. اور اگر وہ اللہ کی توفیق سے کبائر سے بچا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی غفلت کے اوپر توبہ کرے کہ میری زندگی کے جو لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل اور جس میں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہوں، غفلت میں جو میری زندگی کے لمحات گزرتے ہیں اس کے اوپر توبہ کر لے. اور اگر کوئی شخص غفلت کی زندگی سے بھی دور ہے، اللہ کی یاد میں وابستہ ہے، تب بھی اسے چاہیے کہ وہ ان وساوسِ شیطانی کے اوپر اور وساوسِ نفسانی کے اوپر توبہ کرے کہ جو انسان کو آ کر ستاتے ہیں، مختلف وسوسے انسان کو آ کر بہکاتے ہیں، کبھی معاش کے لحاظ سے، کبھی ایمانیات کے لحاظ سے، کبھی اللہ رسول کے لحاظ سے، کبھی دین اسلام کے بارے میں مختلف شکوک اور شبہات. اور تو اور نماز کے دوران بھی باقاعدہ کچھ ایسے شیاطین ہیں کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران وسوسے ڈالنے پر اپنے بڑوں کی طرف سے مامور ہیں. انسان نے نیت باندھی اور وسوسے آنے شروع، وہاں وہاں کے خیالات آ رہے جو نماز سے باہر نہیں آتے تھے، ایسے میں انسان نماز سے فارغ ہو کر ان وساوس سے بھی توبہ کرے کہ جو وساوس سے شیاطین اور وساوس سے نفسانی آ کر اس کو پریشان کرتے ہیں. اور اگر انسان کو اتنی یکسوئی حاصل ہو جائے کہ خشوع اور خضوع، اطمینان قلبی اور حضور قلبی کے ساتھ وہ عبادت انجام دے رہا ہے، نہ تو وساوس سے شیطانی اس کو پریشان کرتے ہیں نہ ہی وساوس سے نفسانی، تب بھی اسے چاہیے کہ اپنی اخلاص کی کمی پر توبہ کرے. کیونکہ عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں کر پاتے اور نہ ہی ہمارے بس کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں اس کی شایان شان کما کان حق ہو عبادت انجام دے سکے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میری عبادت اس قدر پرخلوص ہے، خلوص اس میں اتنا کامل ہے، خشوع اور خضوع اس میں اتنا اتم اور احسن ہے کہ میری عبادت کامل اور مکمل ہے، تو یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے. اس لیے کہ عبادت گزاروں کا سردار حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت انجام دے کر فرما رہے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، اے رب ذوالجلال ہم آپ کی شایان شان آپ کی عبادت نہ کر سکے، جیسا کہ آپ کی عبادت کا حق ہے ہم اس طرح آپ کی عبادت نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوا دیا کہ آپ عز و نیاز کے پیکر بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دس بدعا ہیں کہ اے اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، کائنات کے مالک ہیں، آپ کی شایان شان عبادت انجام دینا یقیناً یہ میرے بس کی بات نہیں، تو ہم اور آپ تو پھر ایک ادنا غلام ہیں. تو غرض یہ کہ ہر انسان کو اپنے مناسب حال توبہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، ہر حال میں توبہ کرتے ہوئے رجوع اللہ کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کی نفرت اور گناہوں کی جو مصیبت اور شامت ہے اس سے بچا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں کو جو وبال ہے اللہ پاک اس سے اس کو امان نصیب فرماتے ہیں. بعض دفعہ انسان کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کوشش کے باوجود فلانا گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا. نوجوانوں کی اکثر یہ شکایت سننے کو ملتی ہے. الحمدللہ درس و تدریس سے واپس تک یہ تو کئی ایک طلبہ تنہائی میں کوئی صلاح مشورے کرتے ہیں تو بعض دفعہ اپنی اپنی کوئی بیماری ذکر کرتے ہیں کہ فلانی بیماری ہے، فلانا گناہ کی عادت پڑی ہے، چھوٹتی نہیں. بعض نوجوان ہیں وہ اپنے تذکرے کرتے ہیں کہ فلانا یہ مرض لگا ہوا ہے، چھوٹتا نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے گناہ کا چھوڑنا تو مشکل لگتا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑانا مشکل نہیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے معاملہ،
حضرت والا رحمہ اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف تو گناہ چھوڑنے کی کوشش جاری رکھو اور دوسری طرف اگر گناہ ہو رہا ہے تب بھی رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو گے، اللہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، گناہ کر کے پچھتاتا ہوں لیکن گناہ چھوڑ نہیں پا رہا، آپ میری مدد فرمائیے کہ گناہ مجھ سے چھڑا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے، بچہ اپنے باپ سے مدد مانگتا ہے، بچہ اپنی ماں سے مدد مانگتا ہے، ماں باپ مدد کیے بغیر نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو غیور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا غیور واللہ اغیر منی، میں بڑی غیور شخصیت کا مالک ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ غیوروں سے بڑھ کر غیور ہے۔ تو بندہ رات کو سونے سے پہلے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے کہ یا اللہ فلانا گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہوں، نادم بھی ہوں، چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پاتا، آپ میری مدد فرمائیں کہ وہ گناہ مجھ سے چھڑوا دیجیے۔ رب ذوالجلال سے چند دفعہ انسان دعا کرے گا صدق دل سے، اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے، وہ بندے کو اس گناہ سے ایسا متنفر فرمائیں گے کہ اس کے تصور سے بھی انسان کو گھن آنے لگے گی۔ تو ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہوگا لیکن اللہ کے لیے چھڑانا مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے کہ اے اللہ ان گناہوں کی ذلت سے مجھے نیکیوں کی عزت والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ رب ذوالجلال چند دن کے اندر اس کو بدی والی زندگی سے نیکی والی زندگی کے اندر منتقل فرما دے گا۔ اور حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو گناہ انسان کرتا ہے، اس کو اوپری دل سے جب تک وہ برا سمجھتا ہے تب تک تو وہ کہتا ہے گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں، لیکن جس دن اس کے دل کے اندر اگر اس کی برائی پیدا ہو جائے اور دل اس بات کو سمجھ جائے کہ واقعتاً یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے تو چھوڑنا کون سا مشکل ہے۔ آج کے زمانے میں ابتلاء عام ہے گانے سننا، بدنگاہی کرنا اور الٹ فالتو لا یعنی گفتگو کرنا، گناہوں کو چھوڑنا اگر انسان دیکھے اس میں رتی برابر بھی انسان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی۔ ایک موقع ہے جہاں انسان بدنظری کر سکتا ہے، وہاں اگر انسان جس ارادے کو، جس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نگاہ کو اٹھا رہا ہے اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نگاہ کو جھکا سکتا ہے۔ تجربہ کر کے انسان دیکھ لے کہ جس ارادے اور اختیار سے نگاہ کو اٹھایا تھا اسی نگاہ کو جھکا لیا کوئی مشکل نہیں، کوئی پہاڑ اس کے اوپر نہیں ٹوٹتا، کوئی تکلیف اس کو نہیں جھیلنی پڑتی، کوئی مصیبت اس پر نہیں آ پڑتی۔ گانے سننے کا دل چاہ رہا ہے، اسی دل، اسی ارادے، اسی ہمت کو استعمال کرتے ہوئے گانے سے نفرت کر لوں، گانا نہیں سنوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی باڑی کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ تو میں کیوں اپنے اندر نفاق کے بیج بوؤں، تھوڑی سی دیر کے لیے گانے بجانے سن کر اپنے آپ کو منافقوں کی فہرست میں کھڑا کروں؟ یہ تصور کر کے گانے سے انسان دور ہو جائے اس سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ کسی بھی قسم کا گناہ ہو اس وقت انسان یہ تصور کرے کہ جس ارادے سے میں گناہ کر رہا ہوں اسی ارادے سے اگر میں گناہ سے بچ جاؤں تو یقیناً کوئی مشکل، کوئی مصیبت اس پر نہیں آتی۔ صحابہ اکرام کو سامنے لیا ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے پر اور چھوٹی سے چھوٹے گناہ پہ بچنے پر اپنے آپ کو بڑی بڑی قربانیوں کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے۔ ہم تو اگر گناہ سے بچنا چاہیں کوئی آزمائش نہیں آتی، کوئی مشقت نہیں جھیلنی پڑتی، وہ حضرات تو کس قدر سخت ترین آزمائشیں جھیل گئے، اپنے گلوں پر چھڑیاں چلوا لی، جسم لہو لہان کرا لیے، ناک کان کٹوا لیے، آنکھیں پھڑوا لی، جیتے دی ہاتھ کٹوا لیے، قربانیاں دے ڈالی، اور ہم یہ کہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا، یہ سوائے شیطانی دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ جس دن گناہ کی نفرت دل میں جگہ کر جائے، آخر بچھو چھوٹا سا کیڑا ہے، کیوں اس کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، اپنے بچے کی گود میں کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ گناہ سے زیادہ اس بچھو کا خطرہ ہمارے دل کے اندر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بچھو ڈسے گا، سانپ نہایت حسین و جمیل خوبصورت رنگ والا کیوں نہ ہو کبھی بھی ہم اس کو نہیں چھوتے، معلوم ہے کہ ڈس لے گا تو جان چلی جائے گی۔ کرنٹ ننگے تار ہو معلوم ہے کہ ہاتھ لگایا اور کرنٹ لگے گا جان جائے گی، آگ معلوم ہے کہ اگر اسے قریب گئے جل جائیں گے۔ چونکہ ان حسی چیزوں کے نقصان کی حقیقت ہمارے دل کے اندر جگہ کر چکی ہے تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، اور نہ ہی ان چیزوں کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں. بچھو نظر آئے، سانپ نظر آئے، فوراً اس سے دور بھاگتے ہیں اور ممکن ہو تو فوراً اس کا خاتمہ کرتے ہیں. لیکن گناہوں کی نفرت، گناہوں کے نقصان کی حقیقت اور یقین دل کے اندر چونکہ جگہ نہیں کرتا، اوپری دل سے کہتے ہیں کہ ہاں گناہوں کے بڑے نقصانات ہیں، بہت خطرناک ہیں، لیکن دل کے اندر اس کی حقیقت نہیں اتری. اس لحاظ سے سانپ بچھو سے تو ڈرتے ہیں، کرنٹ سے تو ڈرتے ہیں، آگ سے، نقصان دہ زہر سے تو ڈرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے. جس دن مومن مسلمان کے دل میں گناہ کا نقصان یہ حقیقت کے طور پر اتر جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ نقصان دہ چیز ہے جس کی وجہ سے میرا مالک حقیقی روٹ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، مجال ہے کہ انسان پھر کسی گناہ کے قریب پھٹکے، اس وقت تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا، چاہے یہ گناہ دیکھنے میں صغیرہ لگ رہا ہو یا کبیرہ لگ رہا ہو، دونوں صورتوں میں میری ایمانی موت واقع ہو جائے گی. سانپ بھلے چھوٹا ہو، بھلے اژدہا ہو، بچھو چھوٹا سا بچہ ہو یا موٹا ہو، ہر صورت میں اس سے بچا جاتا ہے. پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ چلو گناہ صغیرہ ہے تو کر لو، کبیرہ ہے تو بچ جاؤ. اس وقت تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے میرے رب کی ناراضگی ہے. وہ ناراض ہو گیا، نہ جانے اس کو راضی کر سکتے، اس کو راضی کر لینے تک کہ مجھے زندگی ملے گی کہ نہیں. ممکن ہے کہ اس کی ناراضگی کے عالم میں موت واقع ہو جائے. تو جب گناہ کے نقصان یہ دل کے اندر جگہ کر لیتا ہے تو پھر مومن کے لیے گناہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حقیقت کو اگر ہم اپنے دل کے اندر جگہ دیں کہ گناہ اس قدر زہریلے اثرات رکھتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے بھی یہ زہر ہمارے جسم و جان پر اثر کرتا ہے اور روحانی لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ نقصان کا سامان ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، تو گناہ کے انسان قریب بھی نہ جائے. توبہ استغفار کرتا رہے، ڈرتا رہے گا، بچتا رہے گا، خائف رہے گا، تو اللہ پاک گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں نصیب فرما دے کہ گناہ کرنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو ساتھ میں اس نسخے کو اختیار کر لیا جائے کہ جو جس گناہ کا عادی ہو، جو جس مرض میں مبتلا ہو، ایک طرف تو اپنے روحانی معالج سے اس کا علاج دریافت کرے کہ کس طرح سے اس گناہ سے بچوں اور کیا طریقے اختیار کروں، کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی تدابیر ہیں، کون کون سے ذکر اذکار ہیں جن کو اپناؤں، اور دوسری طرف اپنے اللہ کے معاملہ سپرد کر دیا جائے کہ رب ذوالجلال کے سامنے التجا کی جائے، تنہائی میں سوتے وقت اکیلے آہوزاری کی جائے کہ اللہ میاں آج دن میں فلانا گناہ مجھ سے پھر ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں بڑا شرمندہ ہوں، بہت نادم ہوں، آپ سے ہی التجا کرتا ہوں کہ مجھ سے تو یہ گناہ نہیں چھوٹ پا رہا، آپ ہی مجھ سے چھڑا دیجیے. دفعہ اس علاج پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ بندے کو اس گناہ سے نجات نصیب فرما دیں گے. تو اس طریقے سے بندہ مومن اپنے گناہوں کے تقاضوں کو دبا کر زندگی نیکیوں کے ساتھ گزارنے کا عادی بن جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے انسان گناہوں کے وبال سے بچتا ہے اور گناہوں کا بوجھ بوجھ کے سر سے ٹلتا ہے وہ ہے توبہ. کہ انسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے. اللہ پاک نے ایک طرف تو فرمایا کہ توبہ کرو گے کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، دوسری طرف اتنی بڑی خوشخبری سنائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو، ایسی توبہ جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے. حضرات علماء مفسرین نے توبۃ النصوح کی تشریح بیان فرمائی کہ توبہ نصوح اس توبہ کو کہا جاتا ہے جس میں انسان اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر دل سے پچھتاتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور کوشش کرے کہ آنکھوں سے آنسو بہا کر اس گناہ کے میل کو، داغ دھبے کو دھوئے. تو کیے ہوئے گناہ پر پچھتاوا ہو، ندامت ہو، اور زبان سے استغفار کے کلمات ہوں، معافی کے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ندامت کے الفاظ زبان سے جاری ہوں، اور تیسری چیز یہ کہ آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. جس وقت یہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اگر اس گناہ کو آئندہ زمانے میں نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے تو اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ کو بالکل مٹا کے صاف ستھرا کر دیتے ہیں. اگرچہ مستقبل میں پھر بتقاضۂ بشریت اس سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت پکا ارادہ کر لیا کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو تین شرائط ہیں کہ کیے ہوئے کے اوپر ندامت ہو، دل سے شرمندہ ہو، زبان پہ توبہ و استغفار کے کلمات ہو، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم مسمم ہو، تو اس توبہ کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم اللہ کے سامنے توبۃ النصوح کرو، جب تم توبہ نصوح کرو گے عسى ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جو نافرمانیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو لغزشیں ہیں، ان کا کفارہ بنا دیں گے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندوں کی توبہ ایسی پسند آتی ہے کہ خاص خاص بندوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ان کے اس گناہ کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر و ثواب کے وزن سے تبدیل فرما دیتے ہیں. بندہ کوئی گناہ کر چکا اور اس کے اوپر ایسا نادم ہے، گڑ گڑا رہا ہے، شرمندہ ہے، شرمسار ہے، اس کا وہ گڑ گڑانا، شرمندگی اور اس کی وہ عاجزی اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ گناہ کے بوجھ کے بقدر اللہ پاک اس کو نیکی کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا تھا، چبایا تھا اور ہندہ کو دیا تھا، انہوں نے بھی چبایا تھا، یہی چبانا اور ایک مجاہد اسلام کا کلیجہ اور ان کا خون منہ میں پہنچا. اللہ پاک نے مستقبل میں حضرت وحشی کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. ہندہ جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقام میں اپنے شوہر کے قاتل حضرت حمزہ کے لیے شرط لگائی تھی کہ میں اس کا کلیجہ چباؤں گی، کلیجہ چبا لیا، اللہ پاک نے انہیں بھی نعمت اسلام سے مشرف فرمایا. یہی حضرت وحشی ہے کہ جب توبہ کے لیے حضور سے متوجہ ہوئے، رجوع کیا گیا، رسول اللہ اگر میں توبہ کرنا چاہوں معافی کے دروازے کھلے ہیں، جبکہ میں گناہگار ہوں، کفر و شرک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، زنا کر چکا ہوں، برائیاں کر چکا ہوں، پورے گناہوں کے سارے مجموعے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی گناہگار آتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر بھی سوالات کرتے گئے، جوابات اترتے گئے، آخر میں کہا کہ میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں زنا بھی ہے، قتل بھی ہے، جرائم بھی ہے، ساری کا کچھ میں نے نہیں کیا، کیا تب بھی میرے معافی کے دروازے کھلے ہیں؟ اللہ پاک نے پھر وہ بشارت اتار دی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے گناہگار بندے جب اس کے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے گناہگار بندوں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں. تو بندے کی ندامت کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، سچے دل سے جب وہ نادم ہو جائے، فرمایا کہ جب تم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے، ان کا کفارہ فرما دیں گے، ویدخلکم جنات، تم کو باغات میں، جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن میں نہریں چل رہی ہیں، تجری من تحتها الانہار، یہ وہ دن ہوگا جنت میں داخلے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ جس دن نہ تو اللہ تعالیٰ نبی کو رسوا کریں گے، والذین آمنوا معہ، اور نہ ہی ان لوگوں کو رسوا کریں گے جو نبی کے اوپر ایمان لا کے ان کے ساتھ ہو گئے تھے. یہ دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائیں گے. نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے نور ایمان ان کے آگے آگے روشنیاں کرتے ہوئے چل رہے ہوں گے، دائیں طرف بھی نور ایمان کی روشنیاں ہوں گی. یقولون ربنا، پکار رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو اور تمام کر دے، اور بڑھا دے، وغفر لنا، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ پاک خود وعدہ فرما رہے ہیں کہ توبہ نصوح کر لو، کہ اپنے جو گناہ ہو گئے سچے دل سے نادم ہو کر اس کے اوپر تم زبان سے استغفار کے کلمات کہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو، جنتیں تمہارے لیے ہیں، باغات تمہارے لیے، چلنے والی نہریں تمہارے لیے، اور پھر اللہ پاک نبی کو اور نبی کے ساتھ لگنے والوں کو اعزاز عطا فرمائیں گے، عزت سے ان کے سر بلند فرمائیں گے، رسوائی سے بچائیں گے، ان کو نور ایمان ایسا عطا فرمائیں گے. آج کے زمانے میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا ایمان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اس وقت تو اس کا تصور ذرا مشکل تھا، آج کے زمانے میں آسان ہے کہ جنگل بیابان ہو، اندھیرا چھایا ہوا ہو اور ایک ہائی وے ہو جس پر لائٹوں کا انتظام نہ ہو، اس پر انسان رات کے وقت سفر کر رہا ہو تو ہر سفر کرنے والی گاڑی اس میں اپنی اپنی روشنی کا انتظام ہے کہ سامنے دور تک اس میں لائٹ کا انتظام ہے، کہ اس اندھیرے کے اندر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ سفر طے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو آخرت میں بھی اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے ایمان کی روشنی کا ایسا انتظام کیا کہ ان کے آگے دور تک ایمان کی روشنی پھیلی ہوئی ہوگی. نورہم یسعى بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے دور تک روشنی کیے ہوئے ہوگا. جبکہ منافقین کی حالت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ منافقین اندھیروں کے اندر گھٹا ٹاپ اندھیروں میں ڈھکے ہوئے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو تاکہ ہم بھی کچھ چل پائیں. کہا جائے گا کہ یہ روشنی بانٹنے کا وقت نہیں, روشنی لینے کا وقت تو پچھلا زمانہ تھا. دنیا کے اندر جس نے اپنے لیے روشنی کے انتظامات کیے آج وہ اپنی روشنی کے مطابق روشنیوں میں چل رہا ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, جاؤ واپس جاؤ دنیا کے اندر وہاں جا کے روشنی کے انتظامات کر کے آؤ. حقیقت یہ ہے کہ توبہ کرنے والا دنیا کے اندر بھی بڑا چین اور سکون سے رہنے والا, گناہوں کی نحوست سے بچنے والا, اطمینان قلبی پا لینے والا, نیکیوں کی توفیق حاصل کر لینے والا, اور ساتھ میں اللہ تعالی نے جنت اس کے لیے رکھی ہے, اللہ تعالی آخرت کی رسوائیوں سے اس کو بچانے کے وعدے سنا رہے ہیں. تو ہمیشہ ہر انسان کو ہر حال میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. تو پہلی چیز جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہوں کے وبال سے انسان بچتا ہے, وہ ہے توبہ. اور دوسری چیز, دوسرا عمل کے جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, فرمایا کہ وہ ہے الاستغفار, اللہ تعالی سے مغفرت مانگتے رہنا. توبہ ہے گناہ کے اوپر نادم ہونا, اپنے گناہ کو اپنے دل کو گناہ کے خیالات سے خالی کر لینا, صاف کر لینا, گناہوں کی لذت سے لطف اندوز ہونے سے بچنا. اور استغفار یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی کلمات جاری رہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے. استغفار مغفرت طلب کرنا, بخشش مانگنا, اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی درخواست کرنا. استغفر اللہ کا یہ کلمہ مختصر ہو یا مفصل ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اس کے اندر اللہ پاک کی ایسی محبوبیت ہے کہ استغفار کو اللہ پاک نے ایسا نسخہ کیمیا بنایا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا. اس نے کہا کہ حضرت بہت زیادہ گناہگار ہوں, نادم ہوں, شرمسار ہوں, کوئی علاج بتائیے, کوئی عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے میرے گناہ دھل جائیں. فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. ایک شخص آیا کہنے لگا کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی, قحط سالی ہے, کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے بارشیں برس جائیں. فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. ایک اور آیا کہا کہ حضرت بہت غریب ہوں, فقر و فاقہ کا شکار ہوں, کوئی ایسا عمل بتائیے کہ فقر و فاقہ سے چھٹکارا پا جاؤں. فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. ایک اور آیا, مختلف مراحل میں لوگ آیا کرتے تھے حضرت حسن بصری کے پاس مذائب پوچھنے کے لیے, دعائیں لینے کے لیے, رہنمائیاں حاصل کرنے کے لیے. تو ایک اور آیا, اس نے کہا کہ میں اولاد ہوں, تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے, کوئی عمل بتائیے, کوئی وظیفہ بتائیے. فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. ایک اور آیا, کہا کہ باغات ہیں اور اس کے اندر چاہتا ہوں کہ اچھے پھل آئے اور غلہ اچھا اگے. فرمایا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کو اپناؤں. آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. اغراض مختلف ہیں, علاج ایک, بیمار مختلف ہیں, دوا ایک. تو ایک اور آیا, کہا کہ پانی کی قلت ہے گھر کے اندر شدید, دعا کیجیے اللہ پاک کوئی چشمہ, کوئی سوتا, کوئی کنواں, کوئی پانی کا بندوبست فرما دے. فرمایا کہ استغفار کرو. آخر ایک شاگرد نے وقت گزرنے کے بعد دریافت کیا کہ حضرت مختلف افراد مختلف اغراض لے کر آئے, کوئی گنہگار آیا, کوئی غریب آیا, کوئی بارش کی شکایت لایا, کوئی صاحب اولاد ہونے کی چاہت لایا, اور تو کوئی باغات کے اندر زیادہ پھل لانے کی خواہش ظاہر کرتا ہوا آیا, اور کوئی پانی کی شکایت کرتا ہوا آیا. آپ سب کو ایک ہی علاج بتانے, استغفار کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو. اور میں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو وہ علاج ہے, وہ نسخہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, فقلتو استغفروا ربکم انہو کان غفارا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استغفروا, استغفار کرو, انہو کان غفارا, وہ ذات بہت بخشنے والی ہے, تمہارے گناہ اس کی رحمت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دیں, تب بھی رب ذوالجلال کی رحمت کے سامنے اس کی معمولی سی بھی حیثیت نہیں. تو گناہگار جب آیا, فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. اللہ پاک خود فرمانے کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کثرت سے کیا کرو, انہو کان غفارا, وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. دوسرا آیا شکایت لایا تھا بارش نہیں ہوتی تو اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کی کثرت کرو گے اللہ پاک موسلا دھار بارش برسائے گا. اور تیسرا آیا وہ شکایت لایا تھا کہ غریب ہوں. چوتھا آیا بے اولاد ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ یمددکم باموال، وہ تمہاری مدد کرے گا مال کی کثرت کے ذریعے. وہ بنین، تمہیں اولاد عطا فرمائے گا. اور پانچواں چھٹا آیا باغات کے لیے پھلدار ہونے کی. اور ایک اور آیا گھر کے اندر پانی کا چشمہ پھوٹنے کی دعا لے کر، تو فرمایا کہ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم استغفار کی کثرت کرو، ہم تمہارے لیے ہرے بھرے لہلاتے باغات بنائیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائیں گے، پانی کے انتظامات کریں گے. تو یہ وہ کام کا نسخہ ہے کہ تمام کی تمام پریشانیاں اس میں آ گئیں. اور سر ورق سب سے پہلے سر فہرست استغفار کرنے والے کو گناہوں سے بخشش ملتی ہے، انہ کان غفارا. تو جس کسی کی زبان پر رات دن صبح و شام استغفار کے پاکیزہ کلمات ہوں، تو یہ پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ پہ ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محبوب کلام کو اپنانے والے کو اپنا محبوب بنا کر اس کے اوپر نعمتوں کی بوچھار فرما دیتے ہیں کہ مالداری بھی آئے گی، بارشیں بھی برسیں گی، اولاد بھی ملے گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ باغات بھی لہلہاتے ہرے بھرے کر دیں گے اور پانی کی قلت کو بھی ختم فرما دیں گے. اگر ایمان تازہ ہو، ایمان کامل ہو، اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے اوپر انسان کو اعتماد یقین کامل درجے کا ہو، تو یقیناً یہ ساری کے ساری پریشانیوں کا علاج اللہ پاک نے چھوٹی سی آیت میں بیان فرما دیا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. مالکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ کو چھوڑ کر آخر کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے رجوع کرو، ہر وقت استغفار کے کلمات زبان پر جاری اور ساری رکھو، تمہاری دنیا کی اور آخرت کی ساری پریشانیوں کا حل اللہ پاک نے استغفار میں رکھ دیا. کہ بندہ اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے. تو یہ بار بار اپنی زبان کے بل اس کلام کو جاری کر رہا ہے. اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو تو یہ نعمتوں کی بارشیں تم پر ہوتی رہیں گی. یہ یقین اگر ہمیں مل جائے، ایمان ہمارا اس پر پختہ ہو جائے، آج جو ہم ذرا ذرا سی پریشانیوں میں گر کر فوراً ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کر بندوں کی طرف چلی جاتی ہے، کاروبار جب پھلتا پھولتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اس وقت تو سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارا کمال ہے، ہماری ہنر مندی ہے، میرے پاس کام کے افراد مجھے مل گئے، سمجھدار قسم کے لوگ مجھے مل گئے، میرے کاروبار کو بڑی ترقی ہو رہی ہے. اس وقت تو اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے طالب علم کو اگر اچھے نمبرات مل جاتے ہیں 90-95-100 خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے فلانی کتاب میں اتنے نمبر لیے. اور اگر اسی کتاب میں کسی کو نمبر مل گئے 25-20-15-10 تو کہتا ہے کہ فلانی کتاب میں استاد نے اتنے نمبر دیے. اللہ بلا بر کر دینے مولا کہ اگر اچھے نمبر آ گئے تو وہ میں نے لیے، کم نمبر آ گئے تو استاد نے دیے. یہی حال ہمارا دنیا کے اندر بھی ہے کہ اگر نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب بندے پر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا. اور جب ہم تنگی رزق کرتے ہیں، آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی غم اور صدمہ آ گیا، کہتا ہے رب بھی اہانن، میرے رب نے تو میری توہین کر دی، مجھے مصیبتوں میں گھر ڈال دیا، مصیبتیں مجھ پر توڑ دی. فوراً ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے. حالانکہ رب ذوال جلال تو وسعت و فراخی میں بھی بندے کو آزماتے ہیں، تنگی رزق کے اندر بھی بندے کو آزماتے ہیں کہ کون صابر ہے، کون شاکر ہے. تو غرض یہ کہ استغفار کی دولت یہ وہ عظیم دولت ہے کہ اگر اس پر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نسخہ میں عطا فرما دیا، تو کاروبار جب ترقی کر رہا ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو اور ہر طرف ٹھاٹ باٹ ہو، رزق حلال بارش کی طرح برس رہا ہو، چین اور سکون ہو، صحت بھی اچھی ہو، گھر بھی جنت کا نمونہ ہو، تو نظر اللہ کی طرف جانی چاہیے کہ اے اللہ آپ ہی کی نعمت ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے چین اور سکون اور خوشحال زندگی عطا فرمائی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کاروبار سمٹنا شروع ہو جائے، تنگی آنی شروع ہو جائے، تو رب ذوالجلال وہی والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب کاروبار سمٹنا شروع ہو جائے فوراً توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس کہ کسی نے بندش کرا دی، جب ترقی ہو رہی تھی اس وقت تو شکرانے کے لیے کچھ نہ نکالا کہ اللہ پاک نے شکر ہے کہ بہت زیادہ فرمانی دے دی. اس وقت تو سمجھتے ہیں کہ ہماری ہنر مندی کام آ رہی ہے, کام کے لوگ مجھے ہاتھ لگ گئے اور کاروبار کے اندر میں نے فلانا جو معاہدہ کیا وہ بڑا اچھا ہوا, نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے. اور جب تنگی آئی تب بھی نظر اللہ سے ہٹی اور بندوں کی طرف متوجہ ہو گئے. پھر وہ ساری جب اب پونجی عاملوں کی نظر کر کے انسان سمجھتا ہے کہ یہی لوگ بندی سے کاٹیں گے تو میرا کام بنے گا, وہ کام بھی پھر دوسروں کے سپرد کرتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے تو بتایا کہ تمہاری تمام مشکلات کا علاج رجوع اللہ کے اندر ہے, گناہوں سے توبہ کرو اور زبان کے اوپر استغفار کے کلمات جاری اور ساری رکھو. استغفار کرو گے ساری مشکلات تمہاری ختم کر دوں گا, مالی بھی جانی اور بدنی بھی دینی بھی دنیاوی بھی ہر طرح کی مشکلات سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین ہو. ہوتا کیا ہے, بہت سارے حضرات آتے ہیں پریشانیوں میں گرے ہوئے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بھی اکثر یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ کوثر اتنی مرتبہ پڑھ لو تو خواتین اکثر پوچھتی اور کچھ, سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھ لینا اور کچھ. وہ ان بڑے بڑے اہم اہم کام کے نسخوں کو بھی معمولی سمجھتے کہ سورہ کوثر یہ تو چھوٹی سی سورت ہے. حالانکہ اللہ پاک نے امت پر ایسا رحم و کرم فرمایا, یہ سورہ فلق سورہ ناس جو اللہ پاک نے عطا فرمائی امت کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ اس انعام کو ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل عرصے تک جادو کی وجہ سے جادو سے متاثر رہے, سخت آزمائش میں گھرے رہے کہ آپ کے اوپر اس جادو کا ایک یہودی نے لبید ابن عاصم نے جادو کرایا, آپ کے دماغ کے اوپر ایسی بندش سی ہوئی کہ آپ کے اوپر بھول ہونے لگی. کوئی کام آپ نے کیا نہ ہوتا آپ سمجھتے شاید میں کر چکا, کوئی کام آپ نے کر لیا ہوتا آپ کو لگتا کہ شاید نہیں کیا. تو ایک طویل عرصہ, بعض روایت میں 40 دن, بعض میں اس کے اوپر نیچے کچھ وقت آتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک آپ اس بندش میں رہے, ایک کوفت کے اندر مبتلا رہے, جادو کے اندر گھرے رہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے خواب کے ذریعے آپ کو یہ دکھایا کہ دو فرشتے آئے, ایک سرحانے ایک فاتحانے بیٹھ گیا اور ایک دوسرے سے سوال کرتا رہا کہ کیا کیفیت ہے, بتایا کہ جادو کا اثر ہے. کس نے کیا, لبید نے کیا, کس چیز پہ کیا, بالوں کے اوپر کیا, کھجور کے گچھے کے اوپر کیا, کہاں کیا, فلانے کنویں کے اندر اس کو دبایا, ساری تفصیل. یہ چیزیں آپ کو خواب میں دکھائی گئی, آپ بیدار ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں ہماری مشکل کا حل مل گیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پریشانی سے نجات کا سامان پیدا فرما دیا, بتا دیا گیا کہ جو سلسلہ تھا اس کی توڑ بتا دیا گیا. آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں کنویں پر پہنچے, اس کنویں کے اندر جب اتروا کر دیکھا تو وہاں آپ کے بالوں کے وہ گچھے اس میں گرے لگی ہوئی اور ایک کھجور کے یہ جو چھال جس کے اندر کھجور کا پھل پکتا ہے اس کے اندر جادو کے ذریعے سے گرے لگا لگا کر اور آپ کی کنگھی کے دندانے وغیرہ اس پہ جادو کر کے اس کنویں میں دبایا گیا تھا. حضرت جبرائیل امین بھی آئے اور اس وقت یہ سورہ فلق سورہ ناس لے کر آئے. اس میں 11 آیتیں مجموعی لحاظ سے اور یہ وحی کر دی گئی. فرمایا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی, قل اعوذ برب الفلق, اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا, فرمائیے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد, قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ ایک ایک آیت تلاوت کرتے تھے اور وہ بالوں کے اندر لگی ہوئی گرہ کھلتی جاتی تھی. کھلتے کھلتے جب 11 آیات مکمل ہوئی وہ 11 کی 11 گرے کھل گئی اور آپ کا دماغ بالکل حشاش بشاش ہو گیا, بالکل آپ پھر اپنی پرانی کیفیت پر آ گئے. وہ دماغ میں جو بندش تھی وہ بندش کی کیفیت جاتی رہی. تو یہ کام کا نسخہ اللہ پاک نے امت کو عطا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, باقاعدہ قرآن کریم کا اس کو ایک حصہ بنا دیا اور رہتی دنیا تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حبیب, ان کو آپ نے فرمایا کہ جب کبھی صبح 3 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ سورہ فلق 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لو گے, صبح پڑھو گے فجر کے بعد شام تک تمہیں دنیا اور زمانے کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. پھر مغرب کے بعد رات کا آغاز ہو جاتا ہے, دوبارہ سے سورہ اخلاص 3 دفعہ سورہ فلق 3 دفعہ سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ لو, صبح ہونے تک دنیا جہاں کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اتنا کام کا نسخہ آپ نے عطا فرما دیا. لیکن ناقدری کا یہ عالم ہے جب کبھی کسی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سورتیں پڑھ لی جائیں سورہ کوثر کا اتنی مرتبہ اہتمام کیا جائے، سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھی جائے، سورہ فاتحہ جو سورہ الشفا کے نام سے جانی جاتی ہے. صحابہ گئے تھے ایک جگہ پر، لشکر جا رہا تھا، غیر مسلموں کا ایک قبیلہ تھا جن کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا تھا، قریب تھا کہ وہ مر جاتا. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اگر کوئی منتر ہو تو ہمارے سردار کے اوپر پھونکو. تو صحابی آئے اور سورہ فاتحہ دم کر کے پڑھتے گئے. پہلے طے کر لیا کہ اگر ہم منتر کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے تمہارے سردار کو شفا یاب کر دیں گے تو ہمیں کچھ دو گے، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی، سفر میں تھے. تو پورا بکریوں کا ایک ریوڑ طے پایا کہ ہم پورا بکریوں کا ایک ریوڑ لیں گے. اس وقت چونکہ سردار کی جان پر بنی ہوئی تھی تو طے کیا کہ ٹھیک ہے، ہم پورا بکریوں کا تر و تازہ صحت مند بکریوں کا ریوڑ دیں گے. تو صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، دم کرتے گئے دم کرتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے اخلاص تھا اور زبان تھی صحابی کی، وہی جو حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جو قصہ سنایا کرتے تھے حضرت بابا گنج شکر رحمہ اللہ کا، کہ بوڑھی آئی تھی خاتون کے بچی کی شادی ہے تو آپ نے فرمایا مٹی کا ڈالا لے آؤ. وہ مٹی کا ڈالا لائی، آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا اور اس کو دے دیا. باہر جا کے جب کھولا دیکھا سونے کی ڈلی بنی ہوئی ہے. تو اس نے کہا یہ تو آسان نسخہ مل گیا. گھر گئی، کئی ڈلے جمع کیے، بیٹھی ہوئی سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے دم کرتی ہے دم کرتی ہے دم کرتی ہے، لیکن وہ مٹی مٹی. آئی کہا کہ حضرت میں تو دم کر کر کے تھک گئی، وہ مٹی کے ڈلے تو سونا نہیں بنتے، آپ نے تو دم کیا تو سونا بن گئے تھے. اور میں کہ ہاں نسخہ تو تم نے اختیار کیا، کاش زبان بھی تمہارے پاس وہی ہوتی. زبان زبان کا فرق ہوتا ہے، بندے بندے کا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں کہ بندے نے اپنی زندگی ساری اللہ کی رضا میں گزار دی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایسی لاج رکھتے ہیں کہ اس کی زبان جب حرکت کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم على الله لابر. بہت سے پہلے کچیلے حال بندے ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر جائیں دھتکار کر بھگا دیے جائیں، اللہ کے نزدیک اتنا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں کہ اللہ کے نام کی جب وہ قسم کھا لے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہونے دیتے. ان کی بات کی لاج رکھتے ہیں، جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی کرتے ہیں. تو بہرحال صحابی تھے، اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ دم کی اور اللہ پاک نے شفا دے دی، وہ بالکل صحت مند ہو گئے، زہر کے اثرات جاتے رہے. پورا بکریوں کا ریوڑ لیا، راستے کے اندر اس کو ساتھ ساتھ چلتے رہے، بکریاں بھی استعمال کرتے رہے، دودھ بھی پیتے رہے. قافلہ جب واپس مدینہ منورہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ مسکرائے، فرمایا کہ ٹھیک ہے میرا حصہ بھی اس میں سے متعین کرو، کچھ حصہ میرا بھی متعین کرو کہ اللہ پاک نے اس کلام کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائی. اور اللہ پاک نے نقد نقد ثمرا عطا فرمایا کہ پورا پھلا پھولا تیار، بکریوں کا ریوڑ ملا، فرمایا کہ میرا حصہ بھی اس میں متعین کر لو. تو غرض یہ ہے کہ کلام کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی. سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، لیکن یقین نہیں ہے، اعتماد اور اعتقاد نہیں ہے، بتاؤ تو کہتے کچھ اور. تو پھر وہی حال ہونا چاہیے. ہمارے مدرسہ بنوری ٹاؤن جو گرو مندر پر واقع ہے، تو اس کے جو امام صاحب تھے بڑے نیک بزرگ انسان تھے، یہی سامنے قبرستان میں آرام فرما ہے، بہت ولی درویش انسان تھے اللہ والے. ایک دفعہ کوئی شخص ان کے پاس آیا، کہا کہ حضرت بچہ ہوا ہے، کوئی نام بتائیے، اچھا سا نام جس کے اندر الف نون آتا ہو. انہوں نے بتا دیا کامران، کہا یہ تو ہے عرفان ہے عمران ہے، نام بتاتے جا رہے الف نون والے، یہ تو ہے یہ تو ہے یہ تو ہے، کافی سارے نام بتا دیا. آخر جھنجھلا گئے، فرمایا شیطان رکھ لو، کہتے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ خامہ خواہ کے لیے تنگ کرنے کے لیے آ گئے. تو شیطان نام تمہارے خاندان میں کسی کا نہیں ہوگا، یہی رکھ لو. تو ہوتا یہ ہے کہ ناقدروں کا عالم یہ ہے کہ جب ان کو کوئی قدر کی چیز دی جائے تو ناقدری کرتے ہیں کہ کچھ اور. حالانکہ اللہ پاک نے کتنا مختصر سا نسخہ دیا، قلتو میں نے کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار کے کلمات اگر ایک انسان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے، اتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، یہ بھی استغفار کرنے والا ہے. تو استغفار کر لینے والا ہر طرح کی مشکلات سے اللہ پاک نے اس کے لیے خلاصی کے سامان رکھے، بالخصوص گناہوں کے بوجھ سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کا وبال اس سے دور کر دیتے ہیں، شامت اعمال اس سے ہٹا لیتے ہیں. تو دوسری چیز وہ ہے استغفار، کہ انسان ہر وقت استغفار کرتا رہے. استغفار یہ اللہ پاک کو ایسا پسند ہے کہ گناہگاروں کو تو حکم دیا، نیکوکاروں کو بھی حکم دیا کہ نیکی کے بعد بھی استغفار کیا کرو. نیکیاں وہ نیکی جو خود گناہوں کی دھلائی کا سامان ہے، وضو کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اعضاء وضو سے جس طرح پانی کے ساتھ انسان کے جسم پہ لگی ہوئی گرد و غبار میل کچیل دور ہوتا ہے تو گناہ جو لگے ہوئے روحانی لحاظ سے وہ گناہ بھی دھلتے ہیں دھلتے دھلتے. فرمایا کہ حتیٰ کہ ناخن کے نیچے بھی اگر گناہ ہوتے وہ بھی وضو کے آخری قطرے کے ساتھ ٹپک کے گر جاتا ہے. بال کی تہ کے اندر بھی اگر گناہ کا اثر ہو تو مسا کرنے کے ذریعے وہ بھی دھل کر صاف. اور چہرہ سر پاؤں ہاتھ وضو کر لینے کے ساتھ پورا انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں کی آلودگی سے دل دھلا کر صاف. لیکن اس وضو کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد فرمایا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کر لینے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں کہ جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو جا. بعضے لوگ اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, بعضے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. یہ حدیث مبارک سے ثابت نہیں. صرف زبان سے کلمہ شہادت کا پڑھنا یہ مسنون عمل ہے. اور تو اور بعض لوگ جب کبھی مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اقامت ہو رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو کھڑے کھڑے یوں ہلاتے رہتے ہیں. حالانکہ شریعت وہ ہے جو جس نقشے کے ساتھ ملی اسی نقشے پر رکھا جائے. ہر موقع پر کلمہ شہادت کی انگلی اٹھانا ثابت نہیں. جس وقت اذان دی جا رہی ہے اس وقت عمل یہ ہے کہ اذان کے ساتھ ساتھ جواب دیا جائے. جس طرح بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مؤذن صاحب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, تو بعض لوگ وہ اپنے ہی ہاتھ چومنے بیٹھ جاتے ہیں جس کا حدیث شریف سے کوئی ثبوت نہیں. یا بعض دفعہ مؤذن صاحب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ صحیح الفاظ ہیں حدیث مبارک میں, جب مؤذن کلمات کہے تو جو جو کلمات وہ کہے تم بھی وہی دہراتے جاؤ. وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو, وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو. جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو, حی علی الفلاح کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو, اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کہو, لا الہ الا اللہ کہے لا الہ الا اللہ کہو. پوری بالکل آپ نے اذان کا جواب سکھایا. تو اس موقع پر اب اگر ایک انسان اپنی مرضی سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد جواب دینے کے بجائے درود شریف پڑھ رہا ہے, اس کی مثال بالکل ایسا ہے جیسے قرآن کریم میں تلاوت ہو رہی ہے. کوئی تلاوت کرنے والا کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تلاوت ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تلاوت کے دوران محمد کا جب لفظ آ جائے وہاں درود شریف پڑھنے کا مقام نہیں ہے. یا اسی طریقے سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہاں محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا موقع اور مقام نہیں ہے. ہر چیز کا شریعت نے ایک موقع اور محل دیا. تو یہ انگلی اٹھانے کا موقع اس وقت دیا جب تشہد میں انسان بیٹھا ہوا ہو اور التحیات ختم ہوتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہا جائے اس وقت انگلی اٹھائے, تو یہ اپنے موقع پر ہونے کی وجہ سے عبادت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اور اچھے کلمات زبان سے نکالے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے کلمات تو اچھے کہے لیکن میں یہ کلمات نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس وقت یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. تو میں تو الحمدللہ کہا کرتا ہوں, بے شک آپ کے کلمات اچھے ہیں عمدہ ہیں, لیکن چھینک کے وقت جب تعلیم نبوی موجود ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کوئی اپنی منمانی کیوں کروں. تو یہی حال کلمہ شہادت کا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وضو کے بعد جب انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں. اس وقت انسان کلمہ شہادت سے پڑھے لیکن نہ تو انگلی اٹھائے اور نہ ہی آسمان کی طرف دیکھے. جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو اس کو انسان اپنی طرف سے کرے تو وہ بدعت بن جاتی ہے. اسی طرح جب اقامت چل رہی ہو تو انسان ساتھ ساتھ اقامت کا بھی جواب دے. فرمایا کہ اذان اور اقامت کا جواب دینے والا پورا پورا وہی اجر و ثواب پاتا ہے جو اذان دینے والا پا رہا ہے. اور ہمارے ایک چاہنے والے نمازی ہیں, پوچھنے لگے کہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ ہم تو نماز کے لیے کھڑے ہیں اقامت ہو رہی ہے, مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ ہم نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آ جاؤ نماز کے لیے نماز تیار ہے, ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو انہوں نے لا حول کو اردو والا لیا. اردو میں عام طور پہ انسان کوئی الٹی چیز دیکھتا ہے یا غلط چیز دیکھتا ہے کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفار کے طور پر لا حول پڑھتے ہیں. تو کہنے لگے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نماز کی تیاری ہے نماز کے لیے کھڑے اور وہ کہہ رہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف, اور ہم کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ.
تو یہ لاہور ہم نے اس کو اردو کے عرف کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے عربی کے اندر فٹ کر دیا, اس لیے مغالطا لگ گیا, ورنہ یہ یہاں پر اصل میں اپنے عربی لحاظ سے استعمال ہو رہا ہے. معنوی لحاظ سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہے کہ لا حول عن المعصیتی, کہ نافرمانی سے ہٹانے والی کوئی ذات نہیں ہے, ولا قوت علی الطاعتی, اور نیکی کے اوپر لانے والی کوئی قوت نہیں ہے, الا باللہ, سوائے رب ذوالجلال کی ذات کے, کہ برائی سے بچانے والا, نیکی پر لانے والا اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ, اگر میں اس وقت نماز کی صف میں تیار کھڑا ہوں, نیکی کی توفیق مجھے مل رہی ہے, تو اس نیکی پر لانے والی طاقت وہ آپ کی ذات ہے, ورنہ میرے بس میں نہ تھا کہ میں اس نیکی کی تیاری کے لیے صف کے اندر آ کر کھڑا ہو پاتا. تو اس لحاظ سے وہ معنی جو اصل شرعی معنی ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ بالکل بر موقع ہے کہ لا حول ولا قوت, کہ گناہوں سے بچانے والی, نیکی پر طاقت دینے والی کوئی ذات نہیں سوائے ایک رب ذوالجلال کی ذات کے. تو اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں دنیا کے ماحول سے نکالا, ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے دربار میں آ گئے, صف میں کھڑے ہوئے, نماز تیار ہے, پاک و صاف ہے, قبلہ رخ ہے کہ بس ابھی عبادت شروع ہونے والی ہے. تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے قوت اور طاقت دی کہ ہم اس کی عبادت کے لیے حاضر ہو سکے. اس لحاظ سے یہ بالکل برموقع بنتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ گناہوں سے بچانے والا, نیکیوں پر لانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو وضو جیسی عبادت کہ جس میں گناہ دھل رہے ہیں, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وضو کر لینے کے بعد فرماتے, اشہد ان لا الہ الا انت, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, استغفرک, میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں, وہ اتوب الیک, تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں, تجھ سے توبہ کرتا ہوں. تو وضو جیسی عبادت اور نماز جیسی عبادت جو اتنی اہم ترین عبادت ہے, فرمایا کہ جو شخص دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانچ مرتبہ تالاب کے اندر غوطہ لگائے تو جس طرح وہ دھلا دھلایا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر میل کچل کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا, تو پانچ وقت نماز پڑھنے والا وہ بھی گناہوں سے دھلا دھلایا اسی طرح صاف ستھرا ہے. لیکن اس پاکیزہ عبادت کے انجام دہی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا, تین مرتبہ نماز کے سلام کے فوراً بعد فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, مختصر والا استغفار ادا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ عبادت تو میں نے کر لی, نماز جو اہم ترین عبادت ہے, تمام عبادتوں کا سر چشمہ ہے, اس عبادت کو انجام دیا, لیکن آپ کی شایع نشان عبادت انجام نہ دے سکا, جو کمی کو تہی رہ گئی, استغفر اللہ, اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, آپ اپنے فضل و کرم سے اس کمی کو تہی کو پورا فرما کر اپنی بارگاہ میں اپنی شایع نشان بنا کر قبول فرما لیجیے. حج جیسی عبادت جس میں فرمایا کہ انسان حج کر کے ایسے لوٹتا ہے, رجع کیوم ولدت امه, انسان اس طرح پاک و صاف ہو کے حج سے لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا, اس دن وہ جس طرح پاک و صاف تھا حج کر کے بالکل دھلا دھلایا پاک و صاف ہو جاتا ہے. حج کے بعد فرمایا ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله, عرفات کے میدان سے پلٹو اور لوٹ آؤ جب لوگ پلٹ آئے, اور اس کے بعد واستغفر الله, استغفار کرو, یعنی وہ عمل کہ خود عمل کے ذریعے سے انسان دھل کر اتنا صاف ہو گیا کہ بالکل ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے وقت جس طرح پاکیزہ تھا آج بھی اس طرح پاک و صاف ہے, لیکن اس عبادت کے بعد بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ استغفر اللہ ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ, کہ اللہ سے استغفار کرو, مغفرت مانگو, کیوں کہ اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی, رب ذوالجلال سے معافی مانگو کہ اے اللہ اپنی شایع نشان اس عبادت کو بنا کر قبول فرما لینا. تو غرض یہ کہ یہ اہم اہم عبادات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو استغفار کے عمل اور یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے, اور سب سے محبوب ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, آپ سے بڑھ کر مقدس کوئی ہستی نہیں, آپ سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہستی نہیں, ایسی پاکیزہ ہستی کہ پاکیزگی خود آپ پر ناز کرتی تھی, پھول سے زیادہ پاکیزہ اور پھول سے زیادہ معطر, گناہوں سے بالکل پاک و صاف, آپ کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو بخشا بخشایا بنایا, لیغفر لک ما تقدم من ذنبک, اگلے پچھلے ساری چیزیں آپ کی معاف ہیں, بالکل بھولے بھالے معصوم انسان, لیکن حکم کیا دیا جا رہا ہے سب سے آخری سورت جو قرآن کریم میں نازل ہو رہی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی اور فتح کے فیصلے ہوں گے, آپ دیکھیں گے فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. یہ آخری زمانہ تھا, آپ کی محنت رنگ لا چکی ہے, اب آپ دیکھیں گے قبائل کے قبائل اسلام کے اندر داخل ہوں گے.
جب نصرت اور فتح کا وقت آ چکا تو ایدا الناس لوگوں کو آپ دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے افواجا فوج در فوج قبائل کے قبائل اسلام قبول کریں گے اس وقت جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے فسبح ساری زندگی گزار دی محنت کر لی اب اختتامی مراحل ہیں بالکل قرآن کریم کی آخری سورت ہے اس کے بعد کوئی سورت نازل نہ ہوئی صحابہ اس سورت کو سن کر خوشیاں منانے لگے کہ اب تو لوگ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے اسلام کی فتوحات کا زمانہ شروع ہو گیا حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں ایک طرف بیٹھے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ عجیب آدمی ہیں خوشی کے موقع پر روتے ہیں فرمایا کہ میں خوشی کا موقع نہیں غمی کا موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا خبر اس کے اندر دی جا رہی ہے مجدہ سنایا جا رہا ہے جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل ہو گئی اب آپ کی محنت رنگ لائے گی فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے کسی مشن کے اوپر کسی اہم منصوبے کی تکمیل جب ہو جاتی ہے تو اس منصوبے کے اوپر اس اہم ذمہ دار کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اس کو پھر وہاں فالتو نہیں چھوڑا جاتا اس منصوبے سے اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبے کی تکمیل ہو چکی اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے اس سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کا پیغام دیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی تھوڑی مدت کے بعد ہمارے درمیان فراق ہو جائے گا وہی ہوا کہ کچھ ہی مدت کے بعد آپ دنیا سے پھر رخصت ہوئے تو حکم دیا جا رہا ہے آخری زندگی میں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے رہیے ذکر و اذکار میں لگ جائیے اب آپ رات دن اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھیے فسبح تسبیح بیان کیجئے بحمد ربک اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ واستغفر استغفار کثرت سے کیجئے انہ کان توابا توبہ کرتے رہیے اللہ پاک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اس کے بعد آپ نے ہمیشہ اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک تو غرض یہ کہ اس پاکیزہ ہستی کو پاکیزہ ذات کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کی کثرت رکھیے تو استغفار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات بلند فرماتے ہیں جو جتنا زیادہ استغفار کرتا چلا جائے گا اتنے ہی زیادہ اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے اور اس کے اعمال کے اندر صفائی ستھرائی پاکیزگی آئے گی درجات بلند ہونے کے سامان ہوں گے تو استغفار کرنے کے اندر یہ دوسرا وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے گناہوں کا بوجھ اس کے سر سے ہٹتا ہے اور اسی کے ساتھ گناہوں کا وبال اسے ہٹا لیا جاتا ہے استغفار انسان مختصر بھی کر سکتا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ مختصر استغفار ہے اور تفصیلی استغفار کا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے اس پروردگار سے تمام کے تمام گناہوں سے اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب تمام گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں واتوب الیہ اور اسی کی طرف توبہ کر کے رجوع ہوتا ہوں تو دونوں طرح کے کلمات ہمیشہ زبان پر جاری رکھنے چاہیے اللہ تعالی نے اس استغفار کی برکت سے گناہوں کو ٹالنے کا اور ان کے وبال کو ہٹانے کا اور گناہوں کے بوجھ کو سر سے دور کرنے کا وعدہ فرمایا اور ساتھ میں دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں کے وعدے فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی بھی اور کثرت سے استغفار کرنے والی زبان عطا فرمائے ابھی مزید انشاءاللہ مضمون باقی زندگی بخیر آئندہ نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بن کر ہم سب کو جینے کی توفیق عطا فرمائے پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے گناہوں سے بیزاری اور نفرت نصیب فرمائے گناہوں سے دوری نصیب فرمائے اور ایسی پاکیزہ صاف ستھری سوچ صاف ستھری زندگی نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جیتا جاگتا چلتا پھرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا واعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے الہ العالمین مرحوم وقار کی پھوپھی صاحبہ کو اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین